بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسلامک ویلفیئر سسٹم پر گفتگو کی۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مولانا صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ اسلامک ویلفیئر سسٹم کے جو اجزاء ہیں اس میں سے کون کتنا ڈیزرونگ ہے، اس کو کیا دیا جائے۔ تو صدقات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، خلاصتاً جو ہے وہ آڈینس کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آپ نے بیان کیا کہ صدقات کا صحیح مصرف یہ ہے کہ وہ افراد جو ایمرجنسی بنیادوں پر کسی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں ان کے لیے ہے، یا ان کے لیے ہے جن کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ قرض کی طرف ہم گفتگو کو لے کر جا رہے تھے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو قرض کی طرف ذرا وضاحت فرمائی کہ قرض کس طرح کے افراد کو دینا چاہیے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جو ہماری بات چل رہی تھی، میں اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ ذہنوں میں مطلب جو ہے وہ اور بیٹھ جائے۔ صدقات کے لیے ہم نے بات کی تھی، ایک وہ لوگ جو کہ ایمرجنسی نیڈ میں آ جائیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جن کی یعنی کمانے والا کوئی نہیں ہے،
صحیح،
پروڈکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، جن کے لیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ افراد صدقات۔ اور ان میں ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا کہ کلیکٹیو اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس میں آپ دکھا کے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فرد مومن تک پہنچانا ہے، ایک خانوادے تک پہنچانا ہے، تو جو بیسٹ صدقہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سے دیں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ ہو، چھپ کے دیں، چھپا کر دیں، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ جہاں تک قرض کی بات چل رہی تھی، تو قرض میں دیکھیے ہم نے بات کو تقریباً یہاں پر ختم کیا تھا کہ یا کنزیومر لون ہے یا پروڈکٹیو لون ہے۔ جو کنزمپٹیو لون ہے، معمولاً کنزمپٹیو لونز جو ہوتے ہیں، اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔
پہلے جو ہم نے اقسام بیان کی تھیں اپنے آڈینس کے سامنے، وہ ٹائم ڈیوریشن
کے حوالے سے تھی، اور قرض الاسنا اب اس کے استعمال کے اعتبار سے ہے کہ یا آپ کنزمپشن میں استعمال کریں گے، آپ کی کوئی ایسی نیڈ ہے، گاڑی خریدنی ہے، بچی کی شادی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کنزیومر لونز ہیں۔ پروڈکٹیو لون کیا ہے؟ آپ کوئی سیٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لازم بات ہے جو کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ نسبتاً بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ دونوں کو فارورڈ کرو، دونوں کو کوشش کرو کہ وہ ایزی ہوں، جتنی شرائط آپ ایزی کرتے چلے جائیں گے اتنا اس کی جو حسن کا لیول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بڑھا کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آپ نے دین کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں قرض میں فالو کرنی ہے تاکہ آپ کا قرض، آپ کا مال سیف رہے۔ پہلا مرحلہ سفہا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، یہ ذہنی طور پر اس کا آئی کیو اتنا لیول نہیں ہے، یہ بزنس نہیں کر سکے گا، پھر بھی آپ اس کو قرضہ دے رہے ہیں، تو آپ اپنا قرضہ دینی اعتبار سے ضائع کر رہے ہیں۔ بس آپ نے شارپنس دیکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں دے رہا ہوں، پروڈکٹیو لون میں جس کو دے رہا ہوں، یہ پروڈکٹیو لون، اس کے اندر انٹرپرینرشپ ہے یا نہیں ہے، یہ کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا،
یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے،
رکھتا ہے یا نہیں، تو بس آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے وہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ سفہا کو مت دو، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جس کو دینا ہے مال، اس کو چیک کریں کہ یہ بندہ ہے کون، اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔
یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہم سے مانگنا چاہے، مثلا جیسے آپ نے بزنس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ مجھے قرضہ دے دیجئے، تو کیا یہ میرا شرعی حق ہے کہ میں اس سے کہوں کہ اپنی اہلیت ثابت کریں اس بزنس کے لیے؟
بالکل، کیونکہ دیکھیں دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ سفہا کے ہاتھ میں مت دو اپنا مال۔
صحیح،
تو آپ کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سفیہ، سفیہ یعنی کیا، جس کا آئی کیو لیول کم ہو۔ تو آپ کا، آپ آئی کیو لیول کیسے چیک کریں گے؟ آپ اس سے کراس کوشچننگ کر کے کریں گے نا، اسی کراس کوشچننگ سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو بزنس آتا بھی ہے یا نہیں۔
صحیح
بات۔ اب یہی بات دیکھیں، ایک آدمی جس کو بزنس نہیں آتا اور آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نقصان کر رہے ہیں۔ بس اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شخص کے اندر، فرض کریں اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا اس کو معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ کام کر کے دیں جو وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو چیک کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ یہ چیک کرنے کے بعد جب آپ لون فارورڈنگ کے مرحلے میں آئیں گے، تو آپ اس سے ضمانت بھی لے سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی چیز گروی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کی سے لکھت پڑھت کریں گے، یہ سارے مرحلے آپ نے طے کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا لون کسی کو فارورڈ کیا، اب وہ شخص مجھے دے نہیں رہا۔ دینی اعتبار سے تو وہ اس بات پر قدرت رکھنے کے باوجود کہ وہ آپ کا لون واپس کر سکتا ہے، نہیں دے رہا، تو شریعت فرماتی ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
صحیح،
لیکن مسئلہ یہ کہ میرا تو لون پھنسا ہوا ہے۔
صحیح،
تو میں کیا کروں؟ اب یہاں پر آ کے شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ اس سے اپنا قرضہ نکلوا سکتے ہیں، آپ نکلوائیں۔ حق ہے یہاں پہ آپ نکلوا سکتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ حاکم شر کے پاس جاتے ہیں کہ حاکم شر آپ کو دلوا دے تو آپ کے پاس دینی طور پر اجازت ہے کہ آپ حاکم شر کے پاس جا کے شکایت لگائیں گے. حاکم شر کا کام ہے کہ وہ آپ کو آپ کا قرضہ واپس دلوائے گا. اب کنڈیشن ایسی ہے کہ حاکم شر بھی نہیں ہے تو پھر دین یہ کہتا ہے دو راستے اور ہیں آپ کے پاس جہاں پر آپ قرض اپنا واپس لے سکتے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ کہ اگر آپ کے اندر خود قوت ہے, قدرت ہے, آپ جائیں, آپ کو اختیار حاصل ہے. اسے تقاص کہتے ہیں فقہ میں, کہ آپ جائیں آپ اس کا گودام توڑ سکتے ہیں. تالا توڑنے کا آپ پر کوئی جریمہ نہیں ہے, کوئی جرمانہ نہیں ہے, اور جائیں آپ کا جتنا مال بنتا ہے آپ اٹھا کے لیں اگر آپ کے اندر قدرت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں, میرے اندر اتنی قدرت نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, زور زبردستی سے نہیں نکلوا سکتا, تو دوسرا راستہ جو دین نے چھوڑا ہوا ہے وہ قرض کی پرچیز ہے. آپ اپنا قرض بیچ سکتے ہیں کسی اور کو. ٹوٹل اگر فرض کیجئے نہیں بھی واپس آ رہا, تب بھی ایک بڑا اماؤنٹ فرض کریں کہ آپ کا جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے اور آپ اس 1,00,000 روپے کے قرضے کو 95,000 میں فروخت کر دیتے ہیں 5,000 کے فائدے پر. وہ آدمی جو نکلوا سکتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو 95 دے اور 5 اپنے پاس رکھے. یہ سارے راستے دین نے آپ کو دیے ہیں اپنے مال کو سیف کرنے کے لیے. لہذا دین دیکھیے کسی بھی اسٹیج پر آ کر آپ کے مال کو ضائع نہیں ہونے دیتا, اور دین کی تاکید بھی ہے کہ اپنے مال کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. کہ میں پھر اسے ریپیٹ کروں گا وہ جو ہم نے بالکل شروع کیا, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اب لا کے جو ساری گفتگو ہوئی اس کو ایک طرح سے سم اپ بھی کریں یہاں پہ, کہ جتنا آپ کا مال ہے, جتنی بھی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, دین یہ کہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی اول پروڈکٹیو ہونی چاہیے. آپ اگر چیریٹیز کر رہے ہیں, آپ صدقات اور خیرات دے رہے ہیں, تو آپ ان کو دیں جو کہ ضرورت مند ہیں, کیونکہ وہ فیکٹر آپ کی سوسائٹی کا, وہ سیکٹر آپ کی سوسائٹی کا کہ جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, جس کی انکم نہیں ہے, جس کا کوئی کر کے دینے والا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی میں یوز لیس پارٹ ہے. نہیں, وہ یوز لیس پارٹ نہیں ہے. کل اسی گھرانے کا بچہ پڑھ لکھ کر اسی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرقی. صحیح. تو مولانا صاحب, ظاہر اب ہم آہستہ آہستہ خلاصے کی طرف جائیں گے. خلاصے سے پہلے میں ایک مختصراً جو ہے آپ سے درخواست کروں گا کہ سود کے معاملے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. اسلام کی نظر میں سود کیا ہے, اگر کوئی سود نہیں ہے تو وہ کیوں دے گا, جیسے اعتراض ہے قرضے وغیرہ, یہ سب معاملات یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں سود کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, پھر انشاءاللہ خلاصے.
اتفاقاً سود کی جو گفتگو ہے وہ ویری مچ ریلیٹڈ ٹو قرض ہے. صحیح. اس لیے کہ سود جو ہے وہ دو طرح کا شریعت نے بیان کیا ہے. ایک سود وہ ہے جو لین دین میں ہوتا ہے. لین دین کا سود کیا ہے, اس کی اپنی شرائط ہیں, میں بہت اجمالی طور پر اس کو بیان کروں گا کیونکہ تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہی جیسی چیز, اور وہ چیز جو ہے وہ تولنے والی اور ناپنے والی, یعنی لیٹر, جیسے ہمارے ہاں سیر ہوتا تھا, ایک سیر جو ہے وہ ایک پیمانے میں آ جاتا ہے, یا وزن کرنے والی چیز ہو, ان دونوں میں سے ہو, اور ایک ہی کوالٹی ہو, ایک ہی جنس ہو, مثلا گندم کے بدلے گندم اور ایک ہی کوالٹی کی گندم. اب یہ چاہے پیمانے میں ناپ کر ہو یا تول کر وزن کے حساب سے ہو, اگر ان کی کوانٹیٹی میں لین دین میں فرق آ رہا ہے تو یہ سود حساب ہوگا. مثلا آپ نے 1 کلو لیا 1.5 کلو کے بدلے, تو یہ کیا کہلائے گا؟ سود.
پروفٹ نہیں ہے
یہ, پروفٹ.
آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, یہ
سیدھا سیدھا یہ کیا ہے؟
انٹرسٹ. سود
یہ انٹرسٹ ہے. اب یہ جو لین دین میں ہو رہا ہے, اس میں جو چیزیں کاؤنٹ, مثلا درجن جو چیزیں ہوتی ہیں, درجن چیزوں میں اگر تعداد اوپر نیچے ہو جائے تو اس سے سود نہیں آتا. مثلا آپ نے 1 درجن انڈے تھے وہ دیے اور اس کے بدلے 14 انڈے لے لیے آپ نے, تو جو گننے والی چیزیں اس میں سود معاملے کے اندر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ آپ نے بہت اچھی کوالٹی کی گندم تھی وہ 1 کلو دے کر لو کوالٹی گندم 2 کلو لے لی, تب بھی مسئلہ نہیں ہے. کہاں, جہاں پر بالکل سیم چیزیں ہوں, وزن کرنے والی ہوں یا ناپنے والی چیزیں ہوں, ماپنے والی چیزیں ہوں, ان میں پھر اگر تھا اس کی یعنی مقدار کا فرق آ جائے تو یہاں پہ یہ لین دین کا سود ہو گیا. قرض کا سود کیا ہے؟ قرض کا یہ سود یہ کہ میں کسی کو قرض فارورڈ کروں اور واپسی پر میں اس رقم جو میں نے دی ہے اس سے زیادہ مانگوں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انٹرسٹ لیا جاتا ہے, آج ہم انفلیشن کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ میری جس چیز کی ویلیو آج 1,00,000 روپے ہے, 3 سال کے بعد اس کی ویلیو 1,00,000 روپے نہیں رہتی, تو وہ جو مجھے نقصان ہو رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟
ٹائم ویلیو آف منی, انفلیشن کی وجہ سے پرچیزنگ پاور نیچے آ رہی ہے اسی اماؤنٹ کی.
جی جی, اس طرح کے بہت سارے کوسچنز ہیں. دیکھیں دین جو چیز چاہتا ہے, ہم نے اس کو ابتدائی ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا تھا کہ جب سے ایک کیپٹلسٹ پاورز نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو ختم کیا सिक्कों को ख़त्म करने के बाद पहले पेपर मनी लाई गई, पेपर मनी की भी गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करने के बाद फ्री एक्सचेंज की तरफ ले जाया गया। जब से फ्री एक्सचेंज हुआ है तब से इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है,
मुसलसल बढ़े जा रही है,
बढ़े जा रही है।
तो एक यानी
कि इस वक्त जो है नेचुरल हल जो है इन्फ्लेशन का जो है वो ये कि आप जो है वो इस वक्त फ्री एक्सचेंज सिस्टम को ख़त्म करें, एटलीस्ट उसको दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड पे लेकर आ जाएं, एंड यू विल सी कि ये इन्फ्लेशन जो है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी।
बहरहाल
अब ये कि मसला नहीं है, अब जो पेश आ रहा है हम उस मरहले में
तो वो एक इंसान का जो सवाल बनता है मौलाना साहब माजरत के वो जो सवाल उसका बनता है वो ठीक है एक तरह से, यानी कुदरती है कि भाई 5 साल के लिए मैं एक आदमी को कर्ज़ा दूँ, उस पर कुछ कमाऊँ भी नहीं और उस अमाउंट की वो परचेजिंग पावर भी नहीं है जिस पे उसको पहले दिया था, तो मैं मतलब ये कि मामला थोड़ा सख्त हो जाएगा इसकी थोड़ी सी।
जी जी, अब देखिए दीन यहाँ पर जो आपको चीज़ें समझाता है वो ये है कि ये जो हम इस वक्त जिस मसले को फेस कर रहे हैं, समटाइम ज़रूरी नहीं है कि आप जिस वक्त कर्ज़ को पैसों की सूरत में दे रहे हैं तो आप उसकी शक्ल को पैसे में रखें। आप इवन ये कर सकते हैं कि आप जो कर्ज़ दे रहे हैं वो आप इस शक्ल में भी कर सकते हैं कि मैं आज आपको जो पैसे दे रहा हूँ ये फ़र्ज़ करें इतने ग्राम सोने के बदले दे रहा हूँ और मैं आपसे रिटर्न में इतने ग्राम सोने लूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप मैनेज कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये अनमैनेजेबल चीज़ हो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पहला मरहला तो ये, आप इसको भी शरीय तौर पर कंट्रोल कर सकते हो और इसमें कोई इश्काल नहीं है। यानी आप उसको ये कहें कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए, मैं आपको 1 लाख रुपया नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ इतने ग्राम सोना, आप जाएं और ग्राम इतने से आपको जितने पैसे मिलते हैं आप लें, मुझे इतने साल के बाद इतना सोना वापस कर दें। ये जो है इससे क्या होगा, आप सारे उस फेस से ऑटोमेटिकली, इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन असल में जिस चीज़ से दीन मना कर रहा है, अब देखिए आप हो सकता है एन मसला यहाँ पे सवाल आए कि हो सकता है उस सोने की प्राइस कम हुई हुई भी हो, तो यहाँ पर मैं आपको फिर उसी तावत की तरफ इशारा करूँगा कि देखें ये जो पॉसिबिलिटी है ये हर जगह है, हो सकता है कि आपकी जितना पॉसिबल इन्फ्लेशन होती है उतनी पॉसिबल डिफ्लेशन भी होती है, जितना करेंसी गिर सकती है उतना करेंसी ऊपर भी आ सकती है। लिहाजा इस बातों को ये जो आपको जो खौफ आ रहा है कि मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा पैसा कम हो जाएगा, ये सारे का सारा खौफ वही है जिसको कुरान की आयत कहती है कि ये शैतान है जो तुम्हें
डरा रहा है
गुरबत और फ़ख्र से। पहला मरहला तो ये हो गया। दूसरा मरहला ये हो गया कि देखिए रिबा की जो कैफियत है वो इतनी शदीद है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ रिबा को हराम करार दिया बल्कि हराम करार देने के अलावा परवरदिगार सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रुमा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनून, छोड़ दो रिबा में से जितना था वो सब छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम रिबा को तर्क नहीं करते तो गोया तुम परवरदिगार और उसके रसूल से जंग कर रहे हो।
अल्लाह अकबर,
ये वो मरहला है जहाँ पर आके अब हमने गौर करना है कि फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको कई ताकीद के साथ ही कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए मेरे इस माल की जो वैल्यू है वो कम भी हो रही है, तब भी मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मैं उसकी वैल्यू को कम कीमत पे कबूल करना ये मेरे लिए आसान है या अपने आप को खुदा और रसूल के साथ जंग में ला के खड़ा कर लेना मेरे लिए आसान है।
मामला ईमान का आ गया है, एक अकीदा रखे इंसान के मैं एक परवरदिगार के हुक्म की तामील कर रहा हूँ, यकीन है वो मेरे लिए कहीं और से
पर है परवरदिगार। देखिए हम इस वक्त दुनिया में जितने मसाइल का शिकार हैं उनमें से एक बड़ा मसला ये है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ने हमें इंटरेस्ट और रिबा के सिस्टम में इस तरीके से उलझा दिया है कि अब हमारे से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं देखिए ये तो अब दीनी बातें हम जब कहते हैं वो बात मसला है कि जब मौलवी साहब कह रहे होते हैं तो वो एक दीनी खाका बना हुआ होता है और हम उसके सामने अपने आप को रख के ये कहते हैं कि जी ये तो सब मौलवियों का काम है। अलबत्ता जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी एक दीनी शख्सियत है लेकिन कम अज़ कम इस्लाम से बाहर निकल कर एक शख्सियत है, मार्टिन लूथर का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस शख्सियत तारीख में गुजरी है। उनका मैं आपको जो है वो एक कॉल इस बारे में अपने खुसूसन व्यूअर्स को सुनाना चाहूँगा और इस पर आप गौर कीजिएगा कि मार्टिन लूथर क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ ऑन अर्थ नो ग्रेटर एनिमी ऑफ मैन आफ्टर डेविल देन अ ग्राइप मनी एंड यूजरर, ज़मीन के ऊपर शैतान के बाद इंसान के बदतरीन दुश्मनों में से कौन है?
सूदखोर।
क्यों? उसकी वजह भी वो बयान करता है, कहता है फॉर ही वॉन्ट्स टू बी गॉड ओवर ऑल मैन, वो लोगों के ऊपर खुदाई करना चाहता है। फिर कहता है कि यूजुअली इज अ ग्रेट ह्यूज मॉन्स्टर लाइक अ वेयरवुल्फ, वेयरवुल्फ आम भेड़िया नहीं है, एक मॉन्स्टर भेड़िया है, एक दरिंदा भेड़िया है। वो कहता है कि यूजरी इतनी खौफनाक चीज है, जितना आप किसी चड़ैल भूत से डरें उतना आप रिबा से डरें, इसलिए कि ये आपको खा जाएगा, आपके सिस्टम को खा जाएगा।
مولانا صاحب گفتگو کو اس مقام پہ روکیں گے انشاءاللہ، مزید رہنمائی لیں گے آپ سے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
مومنین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔
ناظرین پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی مولانا صاحب، آپ ربا کے اوپر کچھ بیان فرما رہے ہیں۔
دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ربا جتنی خوفناک چیز ہے، اس کو دین نے جتنی شدت کے ساتھ، ایک تو میں نے ابھی مارٹن لوتھر کا قول اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ کم از کم ذہنوں میں یہ بات رہے کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں،
صرف دین
جہاں کہیں پر بھی ہیومینٹی کا درد موجود ہے وہ یوزری اور ربا کے خلاف ہے۔ میں ایک اور قول جو کہ مارکس کی سینگز میں ملتا ہے اس کو بیان کروں اور پھر دوبارہ دین کی طرف آؤں، کہ مارکس کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا اور اس کے اقوال میں یہ موجود ہے کہ این اوبسیشن آف اینی کائنڈ از یوزولی انہیلدی بٹ اوبسیشن ود منی کین ڈسٹروائے دا سول۔
یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے عام انسان کہ بھائی یہ مفکر ہے، ہاں لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ
یعنی آبسیشن جب آپ کر رہے ہیں، یعنی ربا کیا کرتا ہے، آبسیشن لے کر آتا ہے، وہ آبسیشن ایون ہمارے سولز کو تباہ کر دے،
وہی ہرس دنیا ہے جس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا۔
ایک طرف کیا ہے کہ وہ ہرس دنیا موجود ہے، دوسری طرف آپ جس سے ربا لے رہے ہیں آپ اس کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں، اور جو ربا کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے جو لینے والوں کا طریقہ ہے کیپٹلسٹ کا، جو پھر دوسرا بروٹل ترین
بہت
فیس ہے وہ آپ کو ملے گا، لوگوں کے بچے کو بیچ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو بیچ دیتے ہیں
ریکوری کے لیے، جو طریقے استعمال کیے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں
ہو رہے ہیں۔ دیکھیے دین یہاں پہ ریکوری کا آپ نے لفظ کا بہت اچھا ہو گیا، مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ گئی یہاں پر آپ کے اس لفظ سے کہ دین جب ریکوری کی بات کرتا ہے قرض کی، تو وہاں پر ہیومینیٹیرین جو لائنز ہیں ان کو فالو کرتا ہے، وہاں پہ وہ آپ سے کہتا ہے تقاص کرو، جا کے اگر زبردستی اٹھا سکتے اٹھا لو وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہے۔ لیکن اگر ایک شخص واقعی بینک کرپٹ ہو گیا، ایک شخص واقعی نقصان میں آ گیا، تو دین دیکھیے کس طریقے سے کرتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے نہیں، اس کی ضروریات کو مت بیچو، اس کا گھر مت بیچو، اس کے گھر اس کے بچوں کے سر پہ سے چھت مت چھینو، اس کی ضروریات زندگی مت چھینو۔ اچھا میں نے نہیں چھینی، اب میرا تو نقصان ہو گیا؟ نہیں، نقصان نہیں ہوا آپ کا، اب آپ کے پاس دوبارہ سے موجود ہیں، آپ یہی قرض اپنے خمس میں اگر وہ سید حساب کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں حساب کر سکتے ہیں، واجب صدقات میں حساب کر سکتے ہیں۔
اچھا تو لون کو آپ رائٹ آف کر سکتے ہیں کسی اور پیمنٹ
کسی اور طرف سے؟
اچھا
کسی اور۔ اچھا کیا ہوگا اگر یہ شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ ملنی ہے، اس کو خمس ملنی ہے، اور اس میں ہم نے کہا نا ایک مصرف کیا ہے وہ ایمرجنسی نیڈ والا، تو زکوٰۃ اور خمس کا نظام اگر صحیح معنی میں آپ کے معاشرے میں امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی انڈیٹڈ لوگوں کو، دیکھیے ایک آدمی، یہ قدرت کے قانون ہے کہ مجبوری ہے، انسان کہیں نہ کہیں کسی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کسی نہ کسی ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے دین نے وہ واجب صدقات کا جو گیٹ ہے وہ بھی کھول کے رکھا ہوا آپ کے لیے، آپ کے پیسے کو ڈوبنے نہیں دے گا دین، کب؟ جب آپ دین کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کریں گے۔ اب اتنی سیکیورٹیز دینے کے بعد دین آپ سے کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ ربا لے رہے ہیں آپ خدا اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک بہت سخت ترین روایت جو سود کے بارے میں ہمیں ملتی ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درہم و ربا اعظم عند اللہ من سبعین زنیتا بذات محرم فی بیت اللہ الحرام۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک درہم کا جو سود ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ قبیح ہے، اس سے زیادہ برا ہے کہ کوئی شخص اپنے محارم کے ساتھ بیت اللہ الحرام کے اندر کار حرام انجام۔ اس اتنی شدت کے ساتھ، اور پھر فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ عز و جل لعن آکل الربا و مؤکلہ و کاتبہ و شاہدہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ربا کھانے والے کے اوپر، اس کا وکیل بننے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، حتیٰ اس کا شاہد بننے والے۔ کیوں؟ پورا ریشہ دین کہتا ہے کہ اصل تمہیں شاہد بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سے کوئی لکھوانا چاہ رہا ہے تو ربا لکھو بھی نہیں۔ اب جو ہمارا پورا بینکنگ سسٹم ہے، حتیٰ متاسفانہ اسلامک کنٹریز میں اس وقت جو اسلامک بینکنگ کے نام سے ہو رہا ہے وہ سوائے ایک دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ متاسفانہ ہمیں یہ بات اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، کیپٹلزم نے ایک اور بھیس بدلا ہے، کچھ چیزوں کے اصطلاحات کو بدل دینے سے ربا کی کیفیت اور سود کی کیفیت ختم نہیں ہو جاتی، چیزوں کا نام بدل دینے سے جو سودی نظام ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. اس وقت وہی سودی نظام چل رہا ہے، اس کو مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے دین ہمیں بہت سمپل نظر، ساری سیکیورٹیز دینے کے بعد دین ہم سے کہتا ہے کہ بچو اس سے. اس سے ڈرا رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ نہ صرف ہماری روحوں کو تباہ کر دے گا بلکہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. طول تاریخ میں بدترین جو کردار رہا ہے وہ سود خوروں کا رہا ہے، اور دین ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سے دور ہوں. اور اس کے لیے نہ صرف یہ روایات ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے روایت کی، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اس بات کا کہ جو ہمیں ربا سے دور رہنے پر مجبور کرتا ہے. ربا ختم کر دو اور خدا پر توکل کرو تو جتنی بھی برکات ہیں وہ خود بخود آپ کا راستہ لے گا. اب ہم جو اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں تنگ دستی اور فقر کا شکار ہوں،
ٹائم ویلیو آف منی، وہ ساری چیزیں،
وہ جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے، میرا پورے زندگی کا نظام ربا پہ چل رہا ہے. کیپٹلزم نے موجودہ دور میں جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور ہمارے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ڈھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ربا کا اور سود کا نظام اس نے ہمارے گھروں کے اندر پہنچا دیا ہے.
بالکل ایسے
ایک سادہ آدمی بھی اس کو بھی بینکنگ کے نظام کے تھرو آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ذرہ، کوئی نہ کوئی چیز سود کی شامل ہو رہی ہے. اور ایک اب دیکھیں جس کو امام اتنی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نزدیک اتنا برا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی پر اس ربا، چاہے وہ ایک اس سود کا جو کہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی سے برکت ختم ہوگی، آپ کی زندگی میں پریشانی آئیں گی، آپ فقر و غربت اور اس طرح کے تمام مسائل کا شکار ہوں.
اس سے پہلے کہ ہم خلاصے کی طرف جائیں، اس سود کے حوالے سے ایک آخری نقطہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام کا اگر مزاج سمجھنے کی کوئی کوشش کرے تو وہ کیا سمجھ پائے گا کہ اسلام نے کیوں سود کی اتنی مخالفت کی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آئیڈل منی کے اگینسٹ کچھ بھی لینے پہ قائل نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟
دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے جو آپ نے کہی، لیکن آئیڈل منی ایک وجہ ہے،
ایک وجہ ہے.
دوسری وجہ جو ہے وہ یہ کہ یہ جو یوزری کا نظام ہے یہ سسٹم کے اندر طبقات کو ایجاد کرتا ہے، غریب کو غریب سے غریب تر بناتا چلا جاتا ہے، امیر کو امیر سے امیر.
جی ہاں، وہ ڈیٹ کریشن کے اوپر کافی ڈاکیومنٹریز موجود ہیں، آڈینس دیکھ سکتی ہے ہماری منی ماسٹرز یا اس طرح کی اور ڈاکیومنٹریز.
دیکھیے میں ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں پیچھے، اس میں ہم نے کئی جگہ پہ اشارہ کیا ہے، کیپٹلزم میں آپ کے پاس کہیں کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ آپ لون فارمیٹ کرنے کے بعد معاف کر سکتے ہیں. آپ اپنے لون کو کسی بھی چیریٹی میں فارم میں تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. دین آپ کو یہ ساری کی ساری فیسلٹیز دینے کے بعد آپ سے ریکوائر کیا کر رہا ہے کہ سود کے نظام کو ختم کر دو. اور ہم خوف، پھر وہ دیکھیے ہمیں خوف کس بات کا ہے کہ ہمارا سسٹم بیٹھ جائے گا؟ نہیں بیٹھے گا سسٹم. یہ جو خوف آپ کے دل میں آ رہا ہے یہ سوائے شیطان کے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ آج سے قسم کھانے کہ ہم نے ربا کے نظام کو ختم کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ خدا کی قوت آپ کی مدد کیسے کرتی ہے.
بس جیسا کہ گفتگو کے اب خلاصے کی طرف آئیں گے مولانا صاحب، اور اب شروع سے لے کے اب تک جو ہم نے مفاہیم بیان کیے اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے آڈینس کے سامنے. اسلام کا سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اقتصاد جو ہے انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے، اور آپ نے اشارہ بھی شاید فرمایا تھا کہ
اسلام نے معاشیات سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کسی کو نگلیکٹ نہیں کیا. تمام ایکٹیویٹیز میں ہماری رہنمائی کی ہے. بینگ اے کنزیومر ہماری رہنمائی کرتا ہے، بینگ اے پروڈیوسر ہماری رہنمائی کرتا ہے، بینگ اے تاجر بزنس مین ہماری رہنمائی کرتا ہے، آپ اجارے پہ دینے والے ہیں آپ کے رہنمائی
سوال. اور انبیاء کی سیرت میں جو ہے
موجود ہے،
سارے پیشے دیکھنے
آئمہ کی زندگیوں میں اکنامک ایکٹیویٹیز بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دین ہمیں اکنامک ایکٹیویٹیز سے جدا نہیں کرتا، دور نہیں کرتا. ہم نے وہ روایات بھی پیش کی ہیں کہ جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب وہ آپ کو نعمت دے تو اس نعمت کا اثر دیکھے.
اور آپ نے بیان فرمایا کہ فقہی حوالے سے ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں احکام موجود ہیں، اس تجارت کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے، خود ایک دلیل ہے کہ دین کے لیے کتنا بڑا کنسرن ہے اقتصاد.
میں اس میں آخری طور پہ سم اپ کرتے ہوئے ہی ایک دو باتوں کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ جو شاید ہماری گفتگو کو سم اپ بھی کریں گے اور شاید نتیجے میں تنبیہ خوبصورت ثابت ہوگا. ہم بعض اوقات، میں نے کئی لوگوں سے سنا جو ویسٹ سے ہو کر آتے ہیں اور وہ ویسٹ کی جو تعریفیں بیان کرتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. وہ ویسٹ کی جتنی بھی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اتفاقاً ہماری فقہ میں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر آپ کوئی چیز لے لیں اور آپ کچھ آپ کو پسند نہ آئے آپ واپس کر سکتے ہیں, آپ کو اچھی نہ لگے آپ واپس کر سکتے ہیں, فلاں ہو جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں وغیرہ ہو جائے.
ویلفیئر سسٹمز
کوئی, ہاں ویلفیئر سسٹم ہے وہاں پر آپ کی کسی چیز میں ایپ نکلا ہے تو وہ بغیر کچھ پوچھے
آپ سے واپس ٹیکس بھرتے ہیں تو آپ تک فائدہ پہنچتا ہے.
یہ جتنی یہ ساری کی ساری چیزیں فقہ میں موجود ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جس کو کئی علماء سے منسوب ہے یہ بات کہ وہ جب غرب میں گئے ہیں, اور آج سے 100 سال پہلے کی باتیں یہ کہ جب وہ غرب گئے ہیں اور واپس پلٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے آنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام وہاں دیکھا مسلمان نہیں دیکھے, یہاں ہم نے مسلمان دیکھے اسلام. جتنی کوالٹیز آپ وہاں پہ سسٹم کی بیان کر رہے ہوتے ہیں اتفاقاً وہ ساری کی ساری اسلام بیان کر چکا ہے. ہمارا مشکل صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے اسی خوبصورتی کو اپنے لیے استفادہ.
دوسرے ادیان سے ہم نے موازنہ کرنے کی کوشش کی دین اسلام کی, اور یہ نقطہ سامنے آیا کہ بہت سے ادیان میں غالباً مضموم سمجھا گیا ہے دنیا اور دنیا طلبی کو اور مال اور
ترک دنیا کو, جبکہ دین ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے دین کو ترک دنیا کو ترک نہیں کرنا بلکہ اس دنیا کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے. واحد چیز جو دین ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ کی دنیا کے اندر انوالومنٹ نہ ہو. اچھا آپ ہی کو دنیا سے دور رکھنے کا طریقہ کیا ہے, آپ ٹائم ٹو ٹائم اس مال کو ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جن کا حق معلوم آپ کے مال کے اندر رکھا ہوگا.
صحیح, اور ہم نے جو نتیجہ لیا ہے ائمہ کی سیرت سے وہ بھی تھا, خاص کر امام علی کا ذکر رہا کہ خود جو ہے مولا فعال تھے اکنامیکلی معاشرے میں, صبح سے کام کے لیے نکلتے تھے اور اس کے بعد جو مولا کا شب کو انفاق ہے وہ دراصل ان کی دن کی کمائی ہے.
دیکھیے تمام ائمہ کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ شب میں جا کر دیتے تھے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا.
پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ فدق کا جو معاملہ تھا خود اس کے اندر بہت بڑا پہلو ایک چیریٹی کا اور ویلفیئر کا پہلو رہا,
اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی کیا کہ وہ جو فقر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ فقر اجباری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے. سب کچھ پہ اختیار رکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں رکھ رہے بلکہ اس کو انفاق کر رہے ہیں راہ خدا میں. اور انفاق کی بھی ڈیفینیشنز میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انفاق ہر طرح کا مال دینا نہیں ہے, ہر طرح کا خرچ کرنا نہیں ہے, بلکہ ایسا خرچ کرنا ہے جو سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق ہو.
اور یہ بھی آپ نے اشارتاً آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ نکل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی صدقے کا محتاج ہے اور اس کو قرض دے دیا, اور جو قرض کا محتاج ہے اس کو صدقہ دے دیا, تو یہ بھی ایک
امبیلنس
ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اور کلاً جو مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ ویلتھ کریشن کی بات ہوئی اور ویلتھ ایکیومولیشن کی بات ہوئی, کہ ویلتھ کریشن جو ہے وہ پسندیدہ ہے مطلوب ہے, ویلتھ ایکیومولیشن جو ہے اس کی ممانعت ہے.
بالکل, جیسا ہم نے اس میں کہا بھی کہ ویلتھ جو ہے وہ سوسائٹی میں اسی طرح سے جیسے باڈی میں بلڈ ہے, اگر آپ کی باڈی نیو بلڈ کریٹ کر رہی ہے اور بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے تو آپ ہیلدی ہیں, لیکن اگر آپ کا بلڈ کریشن نہیں ہو رہی یا بلڈ کلاٹنگ ہو رہی ہے تو بلڈ کلاٹنگ جس طرح سے اعضا کو مفلوج کر دیتی ہے اسی طرح سے ویلتھ کا کلیکشن بھی اعضا کو مفلوج کر دیتا.
تو اگر واقعاً کوئی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دوسروں کے لیے جابس کریٹ کر سکے یا دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے وہ کریٹ کر سکے تو یہ بہت ہی ممدوح کام ہے. اور اس کے
اور ہم نے کہا کہ وہ وسیلہ بن جاتا ہے خدا اور اس غریب کے درمیان میں, وہ گویا وسیلہ کا کام دے رہا ہوتا ہے, خدائی کام انجام دے رہا ہوتا ہے, اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وسیلہ بن جاتا ہے اس غریب انسان کے لیے.
پھر ہم نے جو ہے وہ موجودہ دنیا میں جو رائج سسٹم ہے اس کے جو مضرات ہیں وہ بیان کیے, اور آپ نے اشارہ فرمایا, نتیجہ جو آپ کی گفتگو سے میں نے لیا اس مرحلے میں وہ یہی تھا کہ اگر دین کو جو ہے وہ
صحیح معنی میں امپلیمنٹ
ہاں وہ تو کتنا حسین ہے, اور اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قوت آ جائے جو جن کے پاس دین نہیں ہے یا جو آخرت کے قائل نہیں ہے جو خدا کے قائل نہیں ہے تو کتنا فساد برپا کر سکتے ہیں اور دوسروں کا کس قدر استحصال.
سولوشنز نہیں ہیں آپ کے پاس, صحیح سولوشنز نہیں ہیں. دین آپ کو سولوشنز دیتا ہے, دین آپ کو راہ حل دیتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب سبحان اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ.
یہیں سے مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بے دین افراد کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے تو وہ کتنا نقصان دوسروں کا کر سکتے ہیں, تو اس کی خود کتنی بڑی ذمہ داری کہ وہ پاور کو حاصل کرے. مخصوصاً ہماری گفتگو کیونکہ اقتصادی قوت کے حوالے سے ہو رہی تھی تو اقتصادی طور پہ مومن کا مضبوط ہے.
مومن جتنا اسٹرینتھنڈ ہوگا اتنا ہی معاشرے کے اندر خوبی اور خوبیاں پھیلیں گی. ہم نے بات کی کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت ہم اپنی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت ہمارے زمانے کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اقتصادی طور پہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام کو سپورٹ کر سکیں, ان کے ہاتھ میں ایک ایسی ملت دے سکیں کہ جو فقیروں کی ملت نہ ہو بلکہ اکنامیکلی ایجوکیشنلی تربیت کے اعتبار سے بیسٹ لوگ ہوں جو ہم اپنے امام کی خدمت.
سبحان اللہ, بس اسی نوٹ پہ جو ہے گفتگو کا اختتام کریں گے. دنیا جس نظام کا جس حکومت کا اور جس سسٹم کا انتظار کر رہی ہے وہ یہی دین ہے جو عملی شکل میں سامنے آئے گا اور ہمارے زمانے کا امام انشاءاللہ اس کو نافذ فرمائے گا۔ تو جب یہ معلوم ہی ہے کہ نظام حکومت کیا ہونا ہے اور میں اپنے جد کی سیرت کو زندہ کروں گا اور یہ جو ہمارے پاس مفاہیم موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اقتصاد بھی اسلامی ہوگا، تو کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کوشش کی جائے اور اس نظام کو سمجھنے کی جو ہے وہ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اور ظاہر ہے یہ اقتصاد پہ جو ہمارے پروگرام کی کوشش تھی یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ اجمالی جائزہ لیا جائے کہ انشاءاللہ دنیا کب وہ آئیڈیل جو موسٹ ہیومن فرینڈلی سسٹم ہے انشاءاللہ اس کو کب عملی طور پر جو ہے وہ سامنے آتا دیکھے گی۔ مولانا صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر پروگرام کے آخر میں آپ نے دعوت قبول فرمائی، زحمت فرمائی اور اپنے قیمتی اپنی آرا سے اور آپ کی جو اب تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ریسرچ ہے، اس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا اور آڈینس سے شیئر کر پائے۔
میں آپ کا اور اس سارے سلسلے میں جو لوگ انوالوڈ ہوں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا، اور اپنے ویورس کا خاص طور پر ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں سے وقت نکال کر اس سارے سلسلے کو دیکھا، اور بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس سارے سلسلے کے وسیلے سے ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم دین کو امپلیمنٹ کر سکیں اپنی زندگی میں اور اس دین کی خوبصورتی کو حس کر سکیں اور پھر اس خوبصورتی کے ذریعے سے اپنے پروردگار کے تقرب کے مناظر کو۔
سبحان اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، ہمارے آخری ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہم نے مولانا صاحب کی قیمتی آراء سے بے حد استفادہ کیا اور امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ حاضر خدمت ہوں گے پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، فی الحال خدا حافظ۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔